اور باہم الفت اور محبت پیدا ہو. اس لیے کہ سال کے بعد یہ اجتماع آتا ہے, عیدگاہ کا اجتماع اور عید کا اجتماع. لیکن شرط یہ ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو, عورتیں سب پردے میں ہوں. تو عورت اگر پردے میں ہے تو وہ علم حاصل کر سکتی ہے, عورت اگر پردے میں ہے تو وہ عورتوں کا علاج کر سکتی ہے, عورت اگر پردے میں ہے تو وہ عورتوں کے ساتھ کام کر سکتی ہے جہاں مرد کام کرنے والے نہ ہوں, جہاں بے پردگی نہ ہوتی ہو. اگر بے پردگی نہیں ہوتی تو عورت تمام کام کر سکتی ہے, صرف وہ کام عورت نہیں کر سکتی جس سے اس کی حیا اور اس کے شرم اور اس کی عفت و عزت و آبرو اور اس کے پردے پہ آنچ آتی ہو. کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر برقعے اور بغیر چادر اوڑے ہوئے اور بغیر اپنے جسم کو چھپائے ہوئے گھر سے باہر نکلے. سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا النبی قل لازواجک یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی, اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو چادر اوڑھ لیا کریں, اوڑھنی اوڑھ لیا کریں, اپنے پورے جسم کو چھپا لیا کریں. فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن, عورتوں سے خطاب ہے, سورہ احزاب میں ہے یہ, وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جاہلیت کے زمانے میں تم جس طرح میک اپ بناؤ سنگھار کر کے بازاروں میں گھوما پھرا کرتی تھی, اس طریقے پہ گھومنا پھرنا اسلام کے بعد بند ہو گیا ہے. ولا تبرجن, تبرج کہتے ہیں کسی عورت کا بغیر پردے کے میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلنا. وأقمن الصلاة, نماز قائم کرو. وآتین الزکاة, زکات دو. وأطعن اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. عورتوں کو حکم ہے. تو جن کی عورتیں پردہ نہیں کرتی, اللہ کے نزدیک وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے, اور ان سے اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. اور نہ کسی مسلمان خاتون کے لیے جائز ہے اگر وہ اللہ سے ڈرتی ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے اس نے حاضری دینی ہے, اور اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ امہات المؤمنین, ازواج مطہرات اور بنات رسول رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کے ساتھ جنت میں وہ ساتھ ان کے رہے, ان کے قریب رہے, اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ عورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. فرمایا کہ عمل صالح کرنے والا کوئی بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اللہ کے ہاں عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. اچھا عمل کوئی بھی کرے, اللہ کے ہاں اس کے لیے قدر ہے, اس کے لیے درجہ ہے, اس کے لیے بلندی ہے, اللہ کی رضا ہے اس کے لیے. من ذکر او انثی وہو مؤمن, شرط یہ ہے کہ یہ مومن ہو. یہ مومن ہو, مرد اور عورت مومنہ ہو. مومن اور مومنہ سے مراد وہ مومن اور مومنہ نہیں ہے جو کہ ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے, وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے کہ یہ ہمارا مومن بھائی ہے, یہ ہماری مومنہ بہن ہے, مومنین مومنات, حالانکہ وہ تو مومن ہے ہی نہیں. مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے. اللہ کا رسول جس شخص کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ابو بکر تم تو وہ ہو کہ جنت کے آٹھوں دروازے یہ چاہیں گے کہ تم ان کے اندر سے داخل ہو کے جنت میں جاؤ, اس ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والا کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور وہ ازواج اور وہ زوجہ محترمہ آپ کی جس کی پاکیزگی اللہ نے آسمان سے بیان کی, 18 آیات سورہ نور کی نازل ہوئی, وہ عورت کے جو زمین پہ رہتی ہے اور اس کی پاکیزگی عرش کا اللہ بیان کرتا ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے کس کی شان میں؟ حضرت عائشہ کی شان میں رضی اللہ عنہا, اس کی شان میں قرآن نازل ہو رہا ہے, جس کو اللہ کے رسول نے صدیقہ کہا, اس کے والد کو صدیق کہا, بیٹی صدیقہ ہے اور باپ اس کا صدیق ہے, اس کے بارے میں ذہن میں گندے خیال ہوں, مومن کہاں؟ یہ تو فاسق و فاجر ہے, یہ تو کافر اور ملعون ہے. جو حلالی ہوتے ہیں, جو حلالی ہوتے ہیں اور جو شریف ہوتے ہیں, وہ اپنی ماں اور اپنی باپ پہ انگلی نہیں اٹھاتے, اور جو دوسرے ہوتے ہیں اندھیرے کی پیدائش, وہ سب سے پہلے اپنے باپ اور اپنی ماں پہ شک کرتے ہیں. یہ کیسے مومن ہے؟ یہ کیسے مومن ہیں کہ جو ان کے بارے میں شک کا اظہار کرتے ہیں جن کی برات اللہ نے عرش سے نازل کی, اور وہ کہ جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جنتی ہو. یہ مومن تو یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ سب مرتد ہو گئے تھے سوائے چار یا پانچ یا چھ کے, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اصول کافی ان کے مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہے, جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ہیں ان کے ہاں کافی ہے. اس کافی میں یہ لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے سوائے علی کے اور بلال کے اور عمار کے اور سلمان کے, اور ایک روایت میں چھ نام گنوائے ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ ان ناموں میں حسن و حسین کا نام بھی ہوگا, ہم نے یہ سوچا کہ ان ناموں میں جعفر و طیار کا نام, جعفر و طیار کا نام بھی ہوگا, عقیل و عباس کا نام ہوگا, لیکن ان کا نام ان میں نہیں ہے. گویا کے سوائے ان چھ کے, عمار و یاسر و بلال و سلمان کے سب مرتد ہو گئے تھے, تو ان میں عباس بھی ہیں, جعفر بھی ہیں, عقیل بھی ہیں, اور دوسرے اہل بیت بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ کیسے مومن ہیں؟ یہ تو اس امت کا وہ ناسور ہے جس ناسور نے پوری امت کو ڈیڑھ ہزار سال میں وہ نقصان پہنچایا ہے کہ جو نقصان یہود و نصارہ نے نہیں پہنچایا. یہ ہرگز اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو مسلمان سمجھا جائے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی 18,000 آیات تھیں. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت ہم نے کی ہے. جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن ناقص ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قرآن میں 6,600 آیات ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں 18,000 آیات تھیں, گویا کہ 12,000 آیات اس قرآن میں نہیں ہے, تو قرآن ناقص ہوا. بقول ان کے ایمان کہاں رہا؟ مومن یہ نہیں ہے, مومن تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, ان کے اہل بیت سے محبت کرے اور ان کے صحابہ سے محبت کرے. فرمایا کہ ہر وہ شخص کے جو اچھا عمل کرے, مرد ہو یا عورت ہو, بشرطے کہ وہ مومن ہو, اللہ یہ فرماتا ہے اس کا بدلہ اور اجر ہمارے پاس کیا ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو پاک ستھری اچھی اور برکت والی زندگی دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. شروع میں جو آیت پڑھی گئی وہاں سہون بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پڑھا گیا, اور درست یہ ہے, صحیح آیت یہ ہے, بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا اللہ دو طریقے پہ اکرام فرماتا ہے, اہل ایمان کا اور اچھے عمل کرنے والوں کا اللہ دو طریقے پہ اکرام فرماتا ہے, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. زندگی میں اللہ کا جو انعام ان پہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے جو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے جو ان کو نوازا جاتا ہے, فرمایا وہ یہ ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ان کی زندگی کو ہم صاف زندگی بنا دیتے ہیں, برکت والی زندگی بنا دیتے ہیں. برکت والی زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو ظاہری تفریح اور تعیش کے آلات مل جاتے ہیں, پیسے زیادہ کمانے لگ جاتے ہیں یہ لوگ اور ان کو کچھ اور سکون ملتا ہے, نہیں, بلکہ فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان کا وہ نور اور وہ اطمینان اور وہ سکون اللہ ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہر چیز پہ قناعت کرتے ہیں. ظاہری طور پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ان کا دل بادشاہوں کے دلوں سے کہیں زیادہ غنی اور بے پرواہ ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الغنا غنا النفس, الغنا غنا النفس, جو غنا ہے وہ تو دل کا غنا ہے, پیسوں کا غنا کیا غنا ہے؟ پیسوں سے غنا گھٹتا ہے, حرص بڑھتا ہے, دنیا سے غنا گھٹتا ہے, حرص بڑھتا ہے. ہم نے آج تک کسی مالدار شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہو, اور اس نے یہ کہا ہو کہ بس جو کچھ میرے پاس ہے میں تو اب سے زیادہ نہیں کماؤں گا, دنیا میں کہیں بھی آپ کو ایسا مالدار نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کی فطرت کیا ہے کہ اگر اس کے گھر کے سامنے سونے اور چاندی کی اور پیسوں کی ایک نہر بہ رہی ہو یہ کہے گا یا اللہ دوسری نہر ہونی چاہیے, دو بہ رہی ہوں یہ کہے گا تیسری ہونی چاہیے, اس کا پیٹ اس کا منہ نہیں بھرتا مگر مٹی کی ایک مٹھی سے اس کے منہ میں ڈالو تو بھر جائے گا. یہ اشارہ اور کنایا ہے, جب تک یہ زندہ ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, جب مٹی میں مل جائے گا تو پرسکون ہو جائے گا. پیسے سے اور دنیاوی چیزوں سے غنا بے پرواہی, غنی ہونا بے پرواہ ہونا, قناعت کرنا, یہ چیز گھٹ جاتی ہے, حرص اور لالچ بڑھتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جو بے پرواہی ہے, جو غنا ہے, اور جو اصل مالداری ہے وہ تو دل کی ہے, انسان کا دل جو ہے وہ بے پرواہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا دل پرسکون ہوتا ہے, دل میں اطمینان ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں ہر حال میں ملنا ہے. تو ہم اپنی توانائیاں دنیا کے لیے کیوں ضائع کریں؟ ہم ان توانائیوں کو اللہ کے لیے کیوں نہ استعمال کریں؟ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو ہر حال میں ملے گا, لیکن شرط یہ ہے کوشش آپ کریں. کوشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی کو داؤ پہ لگائیں, بلکہ جو کوشش کرنی چاہیے وہ کوشش کریں, اور جو زیادہ وقت ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگائیں, اپنی جان اپنا مال وقف کریں, اللہ کے راستے میں وقت لگائیں, اپنا اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں, اس جان مال کو قیمتی بنائیں. دنیا میں ہوگا قیمتی نہیں بنے گا, یہ ضائع ہو جائے گا. قیمتی بنانا ہے اللہ کے راستے میں لگاؤ, قیمتی بن جائے گا. اس کی قدر یہاں نہیں ہے, مرنے کے بعد آئے گی جب آنکھیں کھلیں گی. لوگ کہتے ہیں جب آنکھیں بند ہو جائیں گی, اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں, بند تو اب ہیں. آج اگر آنکھ کھلی ہوئی ہو, یہ جو پیسہ ہے اور جو وقت ہے, یہ جو مال ہے, یہ جو اولاد ہے, دنیا میں نہ لگے, دین میں لگے. آپ کے دو اسکول ہیں اس علاقے میں, اور ان دونوں اسکولوں میں مجموعی طور پہ 14,000 کے قریب بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں, یا 13,000 کے لگ بھگ پڑھتے ہیں. ان 13,000 بچے اور بچیوں میں کیا 1300 بچے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ 1,000 بچے کے پیچھے 100 بچہ بھی ایسا نہیں ہے جن کے والدین ان کو قرآن پڑھاتے ہوں, دین سکھاتے ہوں. یہ بچے کے جن کو آپ انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں یا ان اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, اسکول نہ جانے پہ اور اسکول کا سبق نہ یاد کرنے پہ اس کو مارتے بھی ہیں. اسلامی تربیت اس کی نہیں ہوتی, دین کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اس کا ذہن دینی نہیں بناتے, اس کو دین میں نہیں لگاتے. یہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر یہی بچے اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, اپنے والدین کو مارتے اور پیٹتے ہیں, ان کو منہ پہ جواب دیتے ہیں اور ان کو منہ پہ گالیاں دیتے ہیں, اور اپنے دوستوں کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو والدین ہیں یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں, بے وقوف ہیں, ان پڑھ ہیں, احمق ہیں, ناسمجھ ہیں. تو اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں اگر استعمال نہیں کرو گے تو یہ اولاد دنیا میں بھی تمہارے لیے وبال بنے گی, آخرت کا وبال تو ہے ہی ہے. تو ہم لوگوں کو اس طرف خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے جو یہ کمیونٹی ہے, ہمارا جو یہ سلسلہ ہے ہندوستانی پاکستانی مسلمانوں کا, ہمارے کتنے ہزار بچے ہیں جو اسکول باقاعدگی سے جاتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے, ان کے والدین اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو اگر ان کے والدین کو یہ توفیق نہیں ملی, ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو جا کے یہ بتائیں کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, قرآن پڑھاؤ, حلال اور حرام کی تمیز سکھاؤ, برے اور اچھے کی تمیز سکھاؤ. دنیا و آخرت کا تمہارے لیے ذخیرہ ہے. یہ فرمایا ابن آدم جب مر جاتا ہے اس کے دنیا کے تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، ان میں ایک چیز نیک اولاد ہے۔ انسان مر گیا ہے، اگر نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد، ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو مرنے کے بعد اللہ نے اس کے درجات میں بلندی کی، مرنے کے بعد اس کے درجات میں بلندی ہوئی اور اس سے یہ کہا گیا کہ یہ تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اگر اولاد کو تم نے دین سکھایا ہے اور اولاد کی تربیت اسلامی گھر میں، اسلامی معاشرے میں ہوئی ہے، تو دنیا میں بھی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے وہ، اور مرنے کے بعد تمہاری قبر کی ٹھنڈک بنیں گے۔ دنیا میں اگر دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر ٹھنڈی کرنی ہے، تو اولاد کو دین سکھاؤ، اولاد کو دین میں لگاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ دین بھی پڑھاؤ۔ لیکن صرف دنیا پڑھاؤ گے، صرف دنیا میں لگاؤ گے اور صرف پیسے کمانے کی مشین ان کو اگر تم بنا دو گے، تو دنیا بھی تمہاری خراب اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی خراب۔ اولاد جو اللہ دیتا ہے، اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو اچھا عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو برکت سے بھر دیتے ہیں۔ اور برکت سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں سکون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے بیماری سے، تنگ دستی سے، کسی بھی اور طریقے سے، لیکن اس کی زبان پہ حرف شکایت نہیں آتا، یہ صبر کرتا ہے۔ جناب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے جب جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بچھڑ گئے، اور 40 سال کا وقفہ گزر جاتا ہے یا اس سے بھی کہیں زیادہ، مختلف روایات کے مطابق، جناب یعقوب اللہ کے نبی ہیں لیکن عالم الغیب تو نہیں ہے نا، اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے سورہ یوسف میں کہ اتنے روتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے غم میں کہ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، کہ اے ابا تم یوسف کا اتنا ذکر کرتے ہو، اتنا ذکر کرتے ہو کہ یہی چیز تمہیں ہلاک کر کے چھوڑے گی، تم مر جاؤ گے، بس کرو، کتنا روتے ہو۔ اور ان کا حال یہ ہو گیا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، رو رو کے اندھے ہو گئے اپنے بیٹے کے غم میں، لیکن شکوہ نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہے، اس حال میں بھی مطمئن ہے۔ اور فرماتے ہیں فصبر جمیل، فصبر جمیل، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بهم جمیعا، جب یوسف کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یوسف تو یوسف تھا، دوسرا بھائی بھی بچھڑ گیا، تو ان بیٹوں سے جن بیٹوں کو اپنے دونوں بھائیوں کی فکر ہی نہیں ہے، ان سے یہ کہتے ہیں کہ یا بنی اذهبوا، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، اے میرے بیٹوں جاؤ اور جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، انه لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، مومن نہیں۔ انسان پہ آزمائش آتی ہے لیکن اس کا دل سکون سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ اللہ والے بھی تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تاجر بھی تھے، آج کل کے نام نہاد بزرگوں کی طرح مفت خورے نہیں تھے جو مریضوں کا مال ہضم کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اس وقت کے جو اولیاء اللہ ہوتے تھے، وہ اولیاء اللہ جو ہوتے تھے وہ دنیاوی کام بھی اپنے کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، دوسرے امور انجام دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ولایت کے درجات پہ بھی فائز ہوتے تھے۔ تو ان کو کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، اتنا فائدہ جس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ تو ایک مرید یا شاگرد نے آ کے خوشخبری سنائی، آپ کچھ دیر کے لیے رکے اور غور و فکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ۔ کچھ عرصے کے بعد جا جتنا فائدہ ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ خسارہ ہو گیا جس خسارے کی توقع نہیں تھی. پھر آ کے ان سے کہا گیا کہ وہ جو فائدہ ہوا تھا اس سے کہیں گنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے. کچھ دیر پھر غور و فکر کیا اور فرمایا کہ الحمدللہ. ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کہا, فائدے میں بھی الحمدللہ نقصان میں بھی الحمدللہ, تو فرمایا کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دل کے اندر کیا ہے. جب اتنا مجھے فائدہ ہوا, میں نے دل کا عالم دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دل مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ اتنا مال آیا اس کا اثر دل پہ کچھ نہیں ہوا, دل برابر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں نے کہا الحمدللہ. اور اس کے بعد جب کچھ دنوں کے بعد نقصان ہوا اور پھر جب مجھے خبر ملی اور پھر جب میں نے اپنے دل کی حالت دیکھی کہ انسان کی فطرت تو کمزوری ہے کہ انسان کا دل کچھ دیر کے لیے بدل جاتا ہے, حواس بدل جاتے ہیں, اثر ہوتا ہے انسان پہ, افسوس کا عالم طاری ہوتا ہے اور بہت کچھ تبدیلی آتی ہے. میں نے پھر دل کو ٹٹولا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا تعلق برابر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ. میں نے کہا الحمدللہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. دنیا کی زندگی اتنی سکون والی ہوتی ہے کہ بظاہر کچھ نظر نہیں آتا لیکن حقیقت میں اس کا دل بادشاہوں کے دلوں سے کہیں زیادہ بھرا ہوا اور مستغنی اور بے پرواہ ہوتا ہے. اس طریقے پہ ایک بڑھیا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ کی سواری چل رہی ہے اور سواری جب شہر پہنچی تو ہٹو بچو کا شور ہے اور اس کے لیے سڑک صاف ہو رہی ہے. اس سڑک سے کسی بھی عام ٹریفک کا جانا ممنوع قرار دے دیا گیا کہ بادشاہ سلامت کی سواری گزر رہی ہے اور عام لوگوں کو تھکے دیے جا رہے ہیں اور غالباً لاٹھی چارج بھی ہو رہا ہے لوگوں پہ نظام کو قائم رکھنے کے لیے. اسی دھکم دھکم میں ایک بوڑھی عورت ہے اور یہ بڑھیا ہے, اس کو بھی دھکا لگ گیا کسی کو. اس نے چیخ کے کہا لوگوں سے کہ تم نے کیا شور مچایا ہوا ہے, کس کی آمد ہے. یہ تو وہ آدمی ہے, بادشاہ کا نام لے کے کہا کہ یہ تو وہ آدمی ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں گر گیا تھا. تو وہ آدمی ہے جو اللہ کی نگاہ میں گھٹیا آدمی ہے, اللہ کی نگاہ سے گر گیا تھا, اللہ نے اس کو اس لیے دنیا جیسی گھٹیا چیز دے دی, اس کے لیے شور مچاتے ہو, اس کے لیے راستہ صاف کرتے ہو. جو اللہ کی نگاہ سے گر گیا, کھٹیا تھا یہ, اللہ نے دنیا جیسی کھٹیا چیز اس کو دے دی. بڑھیا کی اس چیخ کا اثر یہ ہوا کہ اس بات کو بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دیا گیا. بادشاہ نے اپنی سواری رکوائی اور اس بڑھیا کو بلا کے دوبارہ پوچھا کہ تم نے کیا کہا. بڑھیا کوئی صاحب دل تھی, اللہ والی بڑھیا تھی کہ جو اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بائی. سر اقبال نے کہا تھا کہ یہی ازل سے رہا ہے قلندروں کا طریق, حق بات ہمیشہ بیان کی جائے خواہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. تو اس بڑھیا نے وہی بات جو پہلے بیان کی تھی بادشاہ کے سامنے کہی کہ تمہاری آمد کا بڑا شور تھا تو میں نے ان سے کہا کہ تم تو وہ گھٹیا آدمی ہو, تم اللہ کی نگاہ میں گر گئے ہو, ذلیل ہو گئے ہو, اس لیے اللہ نے دنیا جیسی ذلیل چیز تمہیں دے دی. میں نے یہ کہا. اللہ کو اس بادشاہ کی ہدایت مقصود تھی, اللہ اسے ہدایت دینا چاہتے تھے اور اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہتے تھے. اس بڑھیا کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا انہوں نے اور انہوں نے اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. تو سکون جو ہے یہ سکون یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. الغنا غنا النفس, اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے دل میں اللہ سکون دے دیتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور ذکر یہ ہے, فرمایا ایک بزرگ نے رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ذکر یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس علم ہو. علم اور ذکر یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ذکر کے ساتھ ساتھ زندگی میں تبدیلی پیدا ہو. زبانی ذکر جو ہے اس کو ایک بزرگ نے ذہنی عیاشی سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا کہ صرف زبانی ذکر کا انسان پہ اثر نہیں ہوتا اور انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جب تک اس کا عمل اس ذکر کے ساتھ مطابق نہ ہو. درزبا تسبیح و دردل گاؤ خر، یہ نہ ہو. قول شیخ سعدی کے غالباً، ذکر جو زبان سے ہے دل بھی اس کا ساتھ دے. تو جو دلوں کا اطمینان ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد میں ہے. اور جو عمل صالح کرتا ہے اس کی زندگی کو اللہ سکون سے بھر دیتے ہیں. اور سورہ طہٰ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، اس آیت میں کیا ہے، سورہ نحل کی آیت 14 سے پارے کی، اس میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اس کا ہم دو طریقے سے اکرام کرتے ہیں، دنیا کی زندگی اچھی کر دیتے ہیں، برکت اور سکون دیتے ہیں، اور آخرت میں ہمارے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. دو اکرام ہوئے، ایک زندگی میں اور ایک مرنے کے بعد. اس کے مقابلے میں جو اچھے عمل نہیں کرتے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں یا اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، یہاں دو طریقے کا اکرام اور وہاں دو طریقے پہ اللہ کی طرف سے عذاب، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں. فرمایا سورہ طہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہاں پہ تھا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو اچھا عمل کرے اس کا بدلہ اچھی حیات، طیب حیات، اور وہاں پر جو ذکر سے منہ پھیرے اس کے لیے حیاتن بن کا تنگ زندگی. زندگی اللہ تنگ کر دیتا ہے، دنیا بھی ہے، دنیا کی چیزیں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، احباب بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دل کا سکون اللہ چھین لیتا ہے، سب کچھ تنگ ہوتا ہے، اس پہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے. معیشت الظن کا، زندگی اللہ تنگ کر دیتا ہے. یہ تو دنیا میں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں. اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، میری آیات، میرے احکامات تجھ تک پہنچے تھے، تو نے بھلا دیے تھے، آج ہم نے تجھے بھلا دیا. اچھا، سورہ زخرف میں ایک اور ارشاد ہے، فرمایا کہ جو لوگ ذکر نہیں کرتے، رحمان کا ذکر نہیں کرتے، رحمان کو یاد نہیں کرتے، اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوتوں کو، اپنے دل و دماغ کو دوسری چیزوں سے منور و آراستہ اور رونق کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو، منہ پھیر لے، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ، سورہ زخرف، ہم اس پہ ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس شیطان کو اس کا ہم دوست بنا دیتے ہیں اور یہ شیطان اس کے ساتھ زندگی بھر رہتا ہے. قرین، وہ دوست کا جو آپ سے کبھی جدا نہ ہو. جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، شیطان ایسا مسلط ہوتا ہے اس پہ، زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، قبر تک شیطان اس کے ساتھ جاتا ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے احکامات سے منہ پھیرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے منہ پھیرتے ہیں، ان کا یہ عالم ہے، ان کا یہ بدلہ ہے. اچھے عمل کی اللہ کے ہاں قدر ہے زندگی میں، اور فرمایا مرنے کے بعد یہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جو اچھے عمل کرتے تھے اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. یہ سورہ نحل کی وہ آیت تھی جو کہ پڑھی گئی تھی. اس کے ساتھ ایک حدیث تھی جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت تھی. اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان اور لوگ، ان کا یہ معاملہ ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہیں یہ لوگ. دو چیزیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت دو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی، الصحت والفراغ، صحت اور فرصت، صحت اور فرصت، صحت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، بیمار پڑنے کے بعد پھر حسرت اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے فلاں اچھا کام کیا ہوتا، اچھا کام کیا ہوتا، فرصت کے لمحات میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس وقت کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کرتے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، اپنے مال کو اللہ کے لیے استعمال کرو، اپنے اس جسم اور تندرستی کو اللہ کے لیے استعمال کرو، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم فارغ نہیں ہیں۔ یہ تو ان کا کام ہے کہ جن کا دنیا میں کوئی کام نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ابن آدم تفرق لعبادتی املأ صدرك غنا والا تفعل املأ صدرك غنا واسد فقرك والا تفعل ملأت صدرك فقرا ولا اسد فقرك۔ فرمایا کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو تو میں جو تمہارا فقر ہے اور جو تمہاری ضرورتیں ہیں ان کو میں پورا کر دوں گا، اور اگر اس طرح نہیں کرو گے تو تمہاری ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی اور تمہارے سینے کو میں فقر سے اور تنگی سے بھر دوں گا، اور جو تمہاری ضروریات ہیں ان کو میں پورا نہیں کروں گا۔ تو جو فرصت کے لمحات کو اور اپنے اوقات کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، ان کو اللہ اتنا مشغول کر دیتا ہے، اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ پھر وہ سر پیٹتے ہیں اور تمنائیں کرتے ہیں اور آرزوئیں کرتے ہیں کہ کاش مجھے ایک گھنٹہ ہی مل جائے، پھر نہیں ملتا۔ اس سے پہلے کہ مشغول کر دیے جاؤ، فرصت کو غنیمت سمجھو۔ حدیث ہے اور وہ حدیث مرسل ہے، حدیث مرفوع نہیں ہے، حدیث مرسل ہے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، صحتک قبل مرضک، صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، فراغک قبل شغلک، فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، غناک قبل فقرک، اور اللہ نے جو کچھ مال دیا ہے اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں فقیر بنا دے۔ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ الصحت والفراغ، تندرستی میں لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس تندرستی کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، والفراغ، اور فرصت کو اور فراغت کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنی صحت کو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ پھر روتے پیٹتے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کی بارش کی ہے انسانوں پہ اور ہم سب پہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر زبان سے بھی ادا ہو اور عمل بھی انسان کا شکر کرے۔ سورہ صاد میں ارشاد فرمایا جناب داؤد سے اور ان کے گھر والوں سے کہ اعملوا آل داؤد شکرا، یعنی فرمایا کہ اشکروا ربکم، اپنے رب کا شکر کرو، زبان سے کہو، اور کے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ تم شکر کر رہے ہو۔ اعملوا، یہاں عمل کا لفظ ہے، معلوم یہ ہوا کہ شکر صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے بلکہ حقیقی شکر، اس طرح کے سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن قدامہ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہما نے بھی لکھی ہے کہ حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں انسان کا جو عمل ہے یہ زبانی شکر کا ساتھ دے. اور جب انسان شکر کرتا ہے بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے, فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی بھی نعمت کو پائیدار اور مستحکم اور ہمیشہ بنانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ شکر ہے. شکر سے اللہ کی ہر نعمت مستحکم ہوتی ہے, اس کو پائیداری ملتی ہے, اور کفران نعمت سے نعمت کا زوال ہوتا ہے, نعمت چھین لی جاتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے, اللہ برکت دے گا. تو شکر یہ ہے کہ انسان اپنی صحت کو, اپنے بدن کو, اپنے مال کو, اپنے وقت کو, اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے لیے استعمال کرے, اپنے وقت کی قربانی دے اللہ کے لیے, اپنے مال کی قربانی دے, اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرے, اپنے گھروں کی فکر کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھروں کی فکر کیجیے. باہر کی فکر سے پہلے گھر کی فکر کیجیے کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کو بجھائیے. گھر میں شرک کی آگ ہے, بدعت کی آگ ہے, نماز نہ پڑھنے کی آگ ہے, اعمال صالحہ کے نہ ہونے کی آگ ہے, بے پردگی کی آگ ہے, تربیت صالحہ کے نہ ہونے کی آگ ہے, یہ وہ تمام جرائم ہیں جن کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتا ہے. اور گھر چونکہ معاشرے کے اندر ایک اہم حیثیت رکھتا ہے, گھروں کے مجموعے سے معاشرہ بنتا ہے, اس لیے فرمایا کہ اپنے گھر کی فکر کرو. جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی مرنے سے پہلے اپنے گھر کی بڑی فکر کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارنا. پیغمبر ہے لیکن اپنے گھر کی اتنی فکر ہے. تو ہر مسلمان کو اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے, اس اسلام کو اور ان اعمال صالحہ کو اپنے گھر میں نافذ کیجیے, اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو, اپنے وقت کو خرچ کیجیے. بچوں کی اکثریت جو کہ دین سے دور ہے اس طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں ایسے حلقے قائم ہونے چاہیے کہ جن میں ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیمات کا درس دیں, اعمال صالحہ کا درس دیں, عقائد کی اصلاح کا درس دیں, اور ان کو اچھے اخلاق کا درس دیں, اخلاقیات کا درس ہو. گھر میں تعلیم دی جائے عورتوں کو اور بچوں کو, اخلاقیات کی تعلیم ہو, حدیث کا درس ہو, قرآن کی تفسیر کا درس ہو, عقائد کی اصلاح کا درس ہو, اعمال کا درس ہو. اس طریقے پہ ہم اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں, اور اللہ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں ان کا کما حقہ شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.